الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین وزرات، اس وقت ہم حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وقت میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے تھے، علمی اشکالات بھی تھے اور تصوف میں بھی بہت ساری غلط چیزیں شامل ہوئی تھیں، اور حکومتی سطح پر بھی بہت بگاڑ آ چکا تھا. اس وجہ سے حضرت کو مختلف میدانوں میں اصلاح کے کام کو بڑھانا پڑا. حضرت کے ساتھ چونکہ علماء کرام کا تعلق بھی تھا، حکومتی لوگوں کا بھی تعلق تھا، اور ملک کے سرکردہ لوگوں کا بھی تھا، مختلف شعبوں میں کام کرنے والے، لہذا حضرت کے ذریعے سے مختلف میدانوں میں بہت کام ہوا الحمدللہ. اور جو جو تجدید کی ضرورت تھی الحمدللہ اللہ پاک نے حضرت کے ذریعے سے اس کو کروا دیا. ہوتا یوں ہے کہ جب کسی چیز پر کام ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو چیز دبی ہوتی ہے اس کو ابھارا جاتا ہے، اور جو چیز ابری ہوتی ہے اور غلط ابری ہوتی ہے اس کو دبایا جاتا ہے. مطلب جیسے یوں کہہ سکتے ہیں، شریعت میں جو کام کرنے کے ہوتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور جو جن کاموں سے رکنا ہوتا ہے ان سے رکنا چاہیے. لیکن ہمارا جو نفس ہے وہ جو کام کرنے کے ہوتے ہیں ان کو کرنا نہیں چاہتا، اس میں مزاحمت پیدا کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، اور جن کاموں سے بچنا ہوتا ہے اس کی ان کو لالچ ہوتی ہے. آسان مثال ہے، کسی علمی گفتگو میں انسان بیٹھا ہو، کسی روحانی نشست میں انسان بیٹھا ہو، تو دنیاوی کام بہت سارے یاد آتے رہتے ہیں، یہ چیز رہ جائے گی، یہ چیز رہ جائے گی، یہ چیز رہ جائے گی. ظاہر نفس وہاں سے اٹھوانا چاہتا ہے، جبکہ اگر فسق و فجور کے محفل میں بیٹھا ہو تو اس کو پھر کوئی دنیا کا کام نظر نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو عاجلہ ہوتی ہے وہ عاجلہ میں رکاوٹ مطلب ڈال لیتا ہے، وہ ہے کہ عاجلہ کی طرف نہیں جاتا. اور اس کے بارے میں اللہ جل شان نے صاف قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، ہرگز نہیں، بلکہ تم جو عاجلہ ہے، جو فوری چیز ہے اس کو پسند کرتے ہو، اور جو بعد میں آنے والی چیز ہے اس کو چھوڑ دے. اور پھر اللہ جل شان نے ارشاد فرمایا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، چونکہ اس عاجلہ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، حیات دنیا کے ساتھ ہے، لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ تم جو دنیا کی زندگانی ہے اس کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو نفس ہے یہ جو کرنے کی ہے ان کو نہیں کرتا، اور جو جن سے بچنا ہوتا ہے ان کی کرنے پر تلا ہوا ہے. بینی معاشرے میں بھی یہی بات ہوتی ہے، معاشرے میں بھی جو کرنے کی چیز ہوتی ہے ان کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، اور جن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے ان کے لیے خوب ماحول بنتا ہے، ان کے لیے خوب لوگ کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً بدعت کو لے لیں، بدعت میں لوگ کیسے چوک در چوک شامل ہوتے ہیں، رسومات میں، شادیوں میں، بیاہ ماتم، خرچ تو دونوں میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جرمنی میں تھا تو ہمارے ایک جاننے والے پاکستانی تھے، وہ آئے بڑے پریشان، جی آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ جی بتایا کیا بات، کیا مشورہ کرنا ہے؟ مجھے اطلاع مل گئی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے پاکستان میں، تو آپ سے مشورہ کرنے کہ ہم یہاں کیا کریں۔ میں نے کہا فوراً آپ اپنے گھر پہنچ جائے، کیونکہ آپ کے دوسرے ساتھیوں کو اطلاع مل چکی ہوگی اور آپ کے گھر آنے لوگ شروع ہو چکے ہوں گے، لہٰذا آپ تو آپ کی موجودگی ادھر ضروری ہے، باقی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ ان کو رخصت کیا، خیر تھوڑی دیر کے بعد میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہتے آپ سے ہی مشورہ کرنا ہے کہ یہاں پر اس کے سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے، کچھ کھانے وانے کا بندوبست کر لے سالے صاحب کے لیے، کیا کریں۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، آپ ہیں گجرات کے اور مجھے گجرات کا پتہ ہے کہ وہاں آپ کے بہن بھائیوں کو کسی نے بھی کوئی صحیح سالے صاحب کا طریقے کے لیے نہیں چھوڑا ہوگا، سارے رسومات کے نظر ہو چکے ہوں گے۔ ہاں جی تم یہاں آزاد ہو، اس معاشرے سے آزاد ہو، لہٰذا تم یہاں کچھ کر لو اپنی والدہ کے لیے، صحیح سالے ثواب، مطلب غریبوں کو تلاش کر لو، ان کی خدمت کر لو اور اس کا ثواب اپنے والدہ کو بخش دو۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ اچھا کھانا کھلانا بھی تو اچھا ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا کہ ہاں اچھی بات ہے غریبوں کو، اور میں نے کہا آپ کے جتنے ملنے جلنے والے ہیں کوئی غریب نہیں ہے، تو یہ محض ایک رسمی کارروائی ہوگی، ایک دعوت ہوگی، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا، تو اس کا اصال ثواب وغیرہ پھر ویسے ہی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اصل ثواب والا کام کر لیں، جو کر سکتے ہو اس کو کر لیں، تو ماشاءاللہ اس کا ثواب اپنی والدہ کو بخشتے ہیں۔ اب بار بار مجھے یہی کہہ جائے، میں نے کہا آپ نے کانے کھلانے؟ کہتے ہاں میں نے کانے کھلانے۔ میں نے کہا پھر یہ بتاؤ نا، پھر آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مالداروں کو بھی کھلانے پہ ثواب ہے۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا بھی انشاءاللہ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں افطاری آپ کرائیں تو افطاری کے ثواب ویسے بھی ہیں، چاہے آپ غریب کو کرائیں چاہے مالدار کو کرائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا جو ہے نا آپ ثواب وہ مطلب بخش دیں اپنی والدہ کو، یہ ہو سکتا ہے۔ مجھے بتائیں آپ کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے مجھے ایک اماؤنٹ بتایا کہ اتنا۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بلا لیں گے، اور ہمارے جو مطلب یہاں پر انتظامات ہوتے ہیں اس میں آپ وہ کر لیں، شرکت کر لیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو اس کے لیے جتنا اماؤنٹ خرچ کرنا تھا نہیں کر سکے، بس سمجھ میں آ رہی نا، بالکل فیکٹ ہے، کوئی صحیح ثواب کے کام کے لیے انسان خرچ نہیں کر سکتا، جس میں پکا ثواب کا مطلب یعنی امید ہو اس کے لیے خرچ نہیں کر سکتا، اور یہ رسمی چیزوں کے لیے انسان بہت خرچ کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے معاشرے کی یہ بات ہے، تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں، معاشرے کا بگاڑ حضرت کے سامنے تھا، لہذا حضرت نے اس کو بہت ڈیپتھ کے ساتھ دیکھا اور بہت ڈیپتھ کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اب حضرت کا جو مقام تھا اس مقام کے لحاظ سے معارف تھے، اس مقام کے لحاظ سے معارف تھے، اور معارف ماشاءاللہ حضرت نے ان لوگوں کو بتایا جو لوگ اس کو سمجھ سکتے تھے یا جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ چونکہ اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی، وہ ڈاکومنٹ ہو گئی، چھپ گئی، لوگوں کو معلوم ہو گیا، لیکن حضرت نے بالکل آخری جو نتیجہ نکالا ہے، جو بالکل آخری مکتوبات شریف میں جو نتیجہ نکالا ہے، وہ خالصتاً شریعت پر عمل کا بتایا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں بتایا، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ احوال مواجید اہل ذوق کے سپرد ہے، میں تو بس اب یہی چاہتا ہوں کہ کسی سنت کو زندہ کر لوں، اس کا موقع مل جائے تو بس میرے لیے کافی ہے، باقی چیزیں اہل ذوق کے سپرد۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تصوف جو ہے محض طریقہ ہے شریعت پر آنے کا، محض طریقہ ہے شریعت پر آنے کا، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں جی، عقائد کی پختگی ہو، عقائد صحیح ہو جائیں، ان پر پختگی آ جائے اور عمل شریعت کے مطابق ہو جائے، بس یہی چیز جو ہے نا مطلب اس میں مطلوب ہے۔ باقی اس کے بعد جو انسان ابدیت اختیار کر لیتا ہے، شریعت پر چلتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کے دل سے جو حجابات دور ہوتے ہیں، ان حجابات کے دور ہونے سے حقیقت ان پہ کھلتی جاتی ہے، اور وہ جو حقائق کھلتے جاتے ہیں وہ معارف ہے، مطلب ان کے اوپر بہت اچھی ذات، وہ گویا کہ معارف ہوتے ہیں ہر شخص کے حال کے مطابق، ہر شخص کے حال کے مطابق معارف ہوتے ہیں وہ سب، مطلب اس طرح نہیں ہوتے کہ ایک جیسے، بلکہ حضرت نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک چیز کو مختلف لوگ دیکھتے ہیں مختلف سمتوں سے، تو ان کو مختلف طریقے سے وہ نظر آتا ہے، لہٰذا ان چیزوں میں یہ جو کشفی چیز ہے اس میں اختلاف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک رخ سے دیکھا، دوسرے شخص نے دوسرے رخ سے دیکھا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے نظر سے اس کو بیان کر دیا، تو اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک حضرت نے فرما دیا۔ تو اب اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اصل مقصود ہے اس کو حاصل کیا جائے، باقی چیزیں گرانٹیڈ، مطلب وہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا جس کو دیتا ہے وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو نصیب۔ تو جن چیزوں، مطلب یوں سمجھ لیں غیر اختیاری اور اختیاری۔ اب حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دو لفظوں میں بیان کر دیا۔ ایک بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے یہ بالکل مجددی سلسلہ ہے، بہت سارے لوگ مطلب یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جو حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آیا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے جو پہنچا ہے، یہ مولانا نصیر الدین ولایتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حاجی امداد اللہ مجلمکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ملا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مجلمکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک حضرت میاں جی نور محمد جن جان رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے خواب میں، تو اس کا مطلب یہ عین مطلوب تھا اس وقت، گویا کہ اس ذریعے سے دو بڑے سلسلوں کو ملایا گیا، چشتی سلسلے کو بھی ملایا گیا، چشتی سلسلے کو نقشبندیہ کے ساتھ ملایا گیا۔ اب اس کا جو کمبینیشن ہے یہ اس دور کا بہترین کمبینیشن ہے، اس دور کا بہترین کمبینیشن ہے، لہٰذا حاجی امداد اللہ موجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لیا ہے، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ والے، پھر بعد میں حضرت مولانا خلیل احمد سانپور رحمۃ صاحب کے ذریعے مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو لیا ہے، پھر آگے تقسیم کیا ہے، اس وقت اگر دیکھے تو دنیا میں سبحان اللہ پیور انداز میں کون سی چیز چل رہی ہے، یہی تو چیز ہے۔ تو اب میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں نا، یہ بات جو میں نے اتنی مشکل سے بیان کی حضرت نے دو لفظوں میں بیان کی ہے، چیز بالکل وہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا غیر اختیاری کے پیچھے نہ ہو یا غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو، اختیاری کو چھوڑو نہیں، اختیاری پر عمل کرنے میں ہمت سے کام لو، اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو، بالکل یہی چیز ہے۔ اب معارف کیا چیز ہے؟ غیر اختیاری ہے، آپ خود اس کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کی نیت بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے نسبت ہے، مثلا جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن عمل آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کا کام ہے عمل کرنا، جنت میں داخلہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کر دے گا، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اسی طریقے سے ابدیت آپ کو کرنا پڑے گا، معارف اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو جو کام اللہ کا ہے تم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، اور جو کام تمہارے ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ جو ہمارے ذمے ہے اس کو ہم کام کو ہم کریں، جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہمیں فکر مند نہیں ہونے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ہم سے زیادہ دیتا ہے، یعنی ہم ہمارے استحقاق سے زیادہ دیتا ہے، کم از کم یہ بات ہے، کیونکہ اللہ پاک اس میں مطلب حدیث قدسی موجود ہے نا، وہ یہ کہ اگر کوئی ایک بالش میری طرف آتے تو میں اس کی طرف ایک مطلب جو ہے نا وہ ہاتھ کے برابر اس کی طرف جاتا ہوں، پھر اگر کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کام کریں تو اللہ جل شانہ سے آپ یہ نہ مطلب تصور کر لے کہ اس میں وہ ضائع ہو جائے گا، نہیں، بار بار اللہ پاک کسی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، اور اللہ جل شانہ بہت عطا فرماتے ہیں، وہ یعفو عن کثیر، بہت ساری چیزوں کو معاف کرتا ہے، وہ ساری باتیں ہیں۔ تو اب اگر میں یہ عرض کروں کہ جو اصلاح کا کام ہے ہمارے ذمے ہے، اصلاح کا کام، اپنی اصلاح یہ ہمارے ذمے ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. یہ گویا کہ طریقت ہے کہ اصلاح کا جو کام ہے اپنے نفس، اپنے عقل، اپنے دل، تین چیزوں کی اصلاح یہ ہمارے ذمہ ہے. اسی کے لیے ہم مشائخ کے پاس جاتے ہیں. مشائخ ہمیں صرف ہماری یہ مطلب وہ کام کرتے ہیں کہ ہماری تین چیز درست ہو جائے. جب یہ درست ہو جائے پھر اس کے بعد عمل ہے. اور عمل کیا ہے؟ ان تین چیزوں کی درستی کا نام سیر اللہ ہے. ان تین چیزوں کی درستی کا نام کیا ہے؟ سیر اللہ ہے. اس کے بعد پھر سیر اللہ ہے. پھر سیر اللہ کی حضرت مجھے صاحب نے تین قسمیں بتائی ہیں، اگرچہ یہ سب ایک میں یعنی بعض حضرات سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک اصطلاحی بحث ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض حضرات اس کو سویر ثلاثہ کہتے ہیں، بعض حضرات اس کو ایک سیر کہتے ہیں، سیر اللہ کہتے ہیں. لیکن بہرحال اصل کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو شریعت پر عمل کرنا ہے. شریعت پر عمل سے ترقی ہوتی ہے، شریعت پر عمل سے قبولیت ہوتی ہے، شریعت پر عمل سے اللہ جل شانہ اس کے دل پر ماشاءاللہ حقائق اتارتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے مطابق معرفت القا ہوتے ہیں. یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اصلاح کی چیزیں، مثلا تکبر کیسے دور ہوگا، ریا کیسے دور ہوگا، یا مطلب یہ حسد کیسے دور ہوگا، کینہ کیسے دور ہوگا، بغض کیسے دور ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہی نہیں، بات ہی نہیں. جو اصلاح کی چیزیں ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اصلاح کی اور بات کیا ہے؟ مراقبہ عرش کے اوپر ہو، یہ اور نہ ہو، یہ ہو جائے، یہ دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، تاکہ بندو دیکھنے سے نہیں مسئلہ کرنے سے ہے. مسئلہ کرنے سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہے گا ویسے ہی دیکھ لیں گے. آپ نہیں بھی دیکھنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. لیکن جو اصلاح کا کام ہے آپ کے ذمے ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کیا وسلم سے فرمایا، انک لا تہدی من احببت، تو جس کو پسند کرتا ہے کہ ہدایت اس کو مل، ضروری نہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے. اللہ پاک نے یہ نظام اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. لہذا تیرے ذمے کام کیا ہے؟ تیرے ذمے یہ ہے کہ تو اپنی اصلاح کر، اور اپنی اصلاح کے لیے مخلص ہو جا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاء اللہ مزید. اب آتی ہے بہت اہم بات، لطائف ان کی قسمیں. یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں، لطیفہ کیا چیز ہے اس کو ذرا ڈسکس کرنا ضروری ہے اختصار کے ساتھ. لطیف کہتے ہیں باریک بات کو، مطلب یہ جو یعنی جس کو کہتے ہیں جس کے لیے کچھ غور کرنا پڑتا ہے یا کچھ سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو لطیف چیز کہتے ہیں. تو لطیفہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک لطائف وہ ہے جو سینسنگ پوائنٹس ہیں، یعنی ہمارے جسم کے اندر کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ ہم لوگ کچھ روحانی ریسپانسز کو سینس کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے دل ہے، یہ لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخوا ہے. لیکن اس میں پھر بڑی ڈسکشنز ہے اس کی، کیونکہ ساری یہ جس کو کہتے ہیں اس میں صرف لطیفہ قلب جو ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. باقی جو لطائف کے میں نے نام لیے، یہ لطائف جو ہے یہ کشفی ہے اور ظنی ہے، کشفی ہے. اس وجہ سے ہمارے جو چشتی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں لطیفہ قلب ہی میں سارے ہیں، یعنی وہ کہہ سکتے ہیں لطیفہ قلب کے آؤٹ سائڈ، مطلب وہ جو ہے وہ ہے، یعنی اس سے جو ہے نا وہ نکلے ہوئے. اس کی مثال ویسے جیسے آپ پمپ کے ذریعے سے پانی پھینکتے ہیں، تو اگر تھوڑا زور لگاتے ہیں تو قریب پانی گرے گا، اور زور لگائے تو اور بھی آگے جائے گا، اور زور لگائے تو اور بھی آگے جائے، اور زور لگائے تو اور بھی آگے جائے گا. مطلب آپ کی جتنی قلب کی قوت بڑھتی جائے گی اتنا آپ کے جسم کے باقی جگہ بھی متاثر ہوتی جائیں گی. وہ حضرات مطلب اس کو یہی کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، ان کی تحقیق ہے، اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کہتے آج. لیکن بہرحال ہمارے نقشبندی حضرات کی بڑی تحقیق ہے، انہوں نے بڑی مطلب ریسرچز کی ہیں. لہذا لیکن وہ ریسرچ کے باوجود وہ خود بھی کہتے ہیں ظنی ہے، مطلب وہ اسے انکار نہیں کرتے، ظنی ہے، بس ٹھیک ہے، ظنی ہوتی. تو لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، تو یہ لطائف سینسنگ پوائنٹس. اس میں مزید بھی ہیں، اور اخیر میں سلطان الاذکار آ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جسم کے ہر بن منہ سے جس کو کہتے ہیں نا مطلب ذکر کا جاری ہونا، وہ مطلب ظاہر ہے وہ بھی ایک ہے. اور یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان سے ایک دم انسان انکار کر سکے. باقاعدہ جن کو حاصل ہے ان کو حاصل ہے, ان کو پتہ ہے, ان کے مطلب جو ہے نا وہ لاکھوں لوگ کہہ دیں کہ نہیں ہے, وہ کہیں گے تم کہو کہ نہیں ہے نا, جن کو ہے تو ان کو ہے. ظاہر وہ لاکھوں لوگ کے انکار سے بھی وہ نہیں مانیں گے, کہیں کہ جو ان کو حاصل ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے, لہذا وہ تو انکار نہیں کرتے. ہاں البتہ یہ کہ جن کو حاصل نہیں ہے ان کو لاکھوں لوگ کہہ بھی دے کہ ہوتا ہے تو ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر جن کو محسوس نہیں ہوتا تو ان کو محسوس نہیں ہوتا. ہاں جی, تو یہ سینسنگ پوائنٹس والی بات میں نے کی. یہ لطائف بھی ایک قسم ہے. ہمارے نقشبندی سلسلے میں کافی, بلکہ قادر سلسلے میں بھی مطلب اس کو یعنی ڈسکس کیا گیا. یہ تو سینسنگ پوائنٹس ہیں نا, اس کے علاوہ تین سسٹمز ہیں انسان کے جسم کے اندر جو کہ لطیف سسٹمز ہیں, روحانی سسٹمز ہیں. وہ ہے ایک نفس, ایک عقل ہے, اور ایک جو ہے نا مطلب قلب ہے. یہ تین سسٹمز ہیں اور تینوں کے اپنے اپنے کام ہیں. قلب کا کام ایمان اور کفر اور قوت عزمہ اور اس طرح جذبات, یہ چیزیں ہیں. عقل کا کام جو ہے نا انالیسز ہے, سوچ بچار ہے, علم ہے, اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے, یہ تمام چیزیں عقل کا کام ہے. اس طرح نفس جو ہے نا وہ احساسات, ادراکات, ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشات, یہ چیزیں مطلب نفس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اب ان تینوں کی تصفیہ, نفس کے لیے تزکیہ استعمال کیا گیا, دل کے لیے تصفیہ استعمال کیا گیا, اور عقل کے لیے تفہیم استعمال کیا. ہاں جی, مطلب یہ کیا, تو اب یہ ہے کہ عقلی فہیم, یہ حضرت وارف عوارف المعارف جو حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں میں نے خود پڑھا ہے, حضرت نے فرمایا کہ قلب دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے, نفس فرما بردار ہو جائے, قابو میں آ جائے شریعت کی, اور جو عقل ہے وہ فہیم سنت ہو جائے, اس کو اصلاح کہتے ہیں. یہ حضرت جو ہے نا وہ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہاب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حوالہ دیا ہے وہ گزشتہ حضرات بھی مطلب اس کہتے ہیں, بلکہ حضرت نے اس کو نقل کیا ہے اپنے الفاظ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے یہ چیزیں ان سے لیے, لہٰذا مطلب ظاہر ریفرنس حضرت نے ان کا دے دیا ہے. تو یہ تین بڑے نظام ہیں, یہ تین بڑے نظام ہیں, ان تین نظاموں کی اصلاح جو ہے نا وہ اصل میں ہوتی ہے, اور ان سینسنگ پوائنٹس کا اس میں استعمال ہوتا ہے, ان سینسنگ پوائنٹس کا. تو اس وجہ سے لطائف کی بات جب ہم کرتے ہیں تو صرف یہ والی بات نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے نا صرف سینسنگ پوائنٹس کو لے رہے ہوں, بلکہ تین بڑے سسٹمز بھی مطلب جو ہے نا اس کا ہے. اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کو لطائف کا پتہ نہ ہو اور وہ علاج کرتا ہو, اصلاح کرتا ہو, تو ایسا ہے جیسے کوئی اٹکل پچکو طریقے سے تھونے ٹوٹکے سے علاج کر رہے ہو, یا باقاعدہ علاج وہ نہیں کر سکتا رینڈملی. یہ ابھی کورونا کا تھا نا, کورونا کا تو ڈاکٹروں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا, تو ایک ڈاکٹر تھے ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ بھی بیمار ہوئے تھے کورونا, اس کو بھی ہو گیا تھا, ایک ان کا بھائی فوت بھی ہو گیا کورونا میں, تو وہ آئے تھے اپنے بھائی کے فوتگی پہ آئے ہوئے تھے, تو اس نے کہا کورونا ایسی بیماری تھی کہ ڈاکٹر جو علاج کر رہے تھے وہ بھی عوام کی طرح ٹونے ٹوٹ کے استعمال کر رہے تھے, ان کے لیے بھی یہ برابر تھا, مطلب یہ کہ وہ بھی کوئی باقاعدہ وہ اس پہ آگاہ نہیں تھے, بس جس سے سن لیا اس کو کر لیا, جو ٹھیک چل پڑا وہ ٹھیک چل پڑا, جو ٹھیک نہیں ہوا تو ٹھیک نہیں ہوا. تو کہتے ہیں ڈاکٹروں کو بھی ایسے ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی باقاعدہ تفہیم اور ہے, اور کسی طریقے سے آپ بس اس کو حل کر لے ہی اور ہے. تو یہ چیز جو ہے مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر لطائف کے کسی کو ادراک نہ ہو, حضرت فرماتے ہیں تو وہ علاج کرے گا تو ایسے جیسے ٹونے ٹوٹ کے, لیکن وہ یہ وہ لطائف نہیں ہے جو سینسنگ پوائنٹس والی بات ہے. یہی تین ان کے بارے میں ہے, یعنی عقل, نفس اور جو ہے نا وہ دل, ان تین کے بارے میں. بلکہ اس حضرت نے اپنے کتاب کو جس چیز سے شروع کیا ہے وہ روح سے شروع کیا ہے, یعنی سب سے پہلے روح کے بارے میں بتایا ہے اور ایک عجیب نقطہ بتایا جس پہ تو میں ہل گیا بالکل. حضرت نے یہ نقطہ بتایا کہ لوگ کہتے ہیں عام طور پر, اور یہ واقعی کہتے ہیں علماء کرام بھی کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, اور آخر میں آتا ہے کہ تمہیں بہت قلیل علم دیا گیا ہے, تو کہتے بس یہاں رک جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے قلیل علم ہے تو بس ٹھیک ہے جی, بس جتنا ہے بس نہ ہے. فرمائے ذرا تھوڑا سا غور کر لو کہ یہ سوال کس نے کیا تھا, یہ سوال یہودیوں نے کیا تھا. یسألونک عن الروح, مطلب روح کے بارے میں جو پوچھتے ہیں وہ یہودیوں نے کیا, تو یہود کو کہا گیا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, مومنین کے لیے تو یہ بات ہی نہیں ہے. مومنین تو اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں, ان کو اللہ پاک جتنا علم اس کے بارے میں دے دے. میرے خیال میں آپ نے بھی کبھی نہیں سنا, سنا ہے اس کے بارے میں نہیں سنا. تو حضرت نے بات کی اور باقاعدہ مجھے ہلا دیا. پھر اس کے بعد حضرت نے روح پر جو اپنا چیپٹر پورا بیان کیا ہے, اس کے تین قسم جین اجزاء بتائے ہیں, تین اجزاء. ایک ہے مطلب جس کو روح ہوائی کہتے ہیں, یہ طبعی چیز ہے جس کا ڈاکٹروں کے ساتھ تعلق ہے, حکیموں کے ساتھ تعلق ہے. ڈاکٹر حکیم صرف یہاں تک رسائی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. دوسرا نفس ناطقہ ہے, اور تیسرا جو ہے نا روح جس کو ہم کہتے ہیں یعنی روح ملکوتی, روح ملکوتی. یہ تین چیزیں مطلب ہیں. تو نفس ناطقہ جو ہے مطلب یہ گویا جانور اور انسان میں مشترک ہے, ہاں جی, لیکن روح ملکوتی جانور میں نہیں ہے, اس کا نہیں ہے. لہٰذا اس کا تعلق جو ہے نا مطلب وہ ملکوت کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے, مطلب جو ہے نا وہ روح ملکوتی کے ذریعے سے. وہ پوری تفصیل حضرت نے اس کے بارے میں دیے. تو یہ جو روح کو بتایا ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سارے لطائف بتائے, پھر انہوں نے تین لطائف کے بعد پھر انہوں نے پانچ لطائف بتائے. پانچ لطائف کا الگ چپٹر ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ تین لطیفے جن اصلاح ہو جائے, یعنی عقل, نفس اور قلب, ان تینوں کی جب اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب سیر اللہ مکمل ہو گیا, سیر اللہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد اس سے دو لطیفے اور نکلتے ہیں, ان تینوں سے. قلب سے نکلتا ہے لطیفہ روح, وہ سسٹم والا روح, وہ سینسنگ پوائنٹ والا نہیں, ہاں, لطیفہ روح. اور عقل سے نکلتے ہیں لطیفہ سر, وہ والا نظام والا لطیفہ سر. لطیفہ روح جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جس وقت روح ملائے اعلیٰ کے ساتھ مل جاتا ہے تو ملائے اعلیٰ سے پھر جو انکشافات و الہامات دل پر اترتے ہیں, یہ اسی لطیفہ روح کے ذریعے سے اترتے ہیں, ہاں جی. اور پھر اسی لطیفہ روح کے ذریعے سے جب عقل کا تعلق ملائے اعلیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سر بن جاتا ہے, یہ سر بن جاتا ہے. اور سر کے ذریعے سے وہ انسان اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مرشد راست عطا فرماتے جس کے ذریعے سے وہ, جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ نور فراست سے دیکھتے, ہاں جی, وہ مطلب یہ کہ پھر وہ اور نظام ہے, وہ انسان کے یعنی مطلب ان فزیکل لائف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, وہ ملائلہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو اس ذریعے سے جو فیصلے اترتے ہیں وہ الگ الگ چیز. اب جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو علوم عطا ہوئے ہیں وہ اس کے ذریعے سے عطا ہوئے, ہاں جی. تو یہ جو علوم عارف وہ اسی کے ذریعے سے پر اترتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کو. اب اس کا مطلب ہے اگر کسی کے تین نظام درست نہیں ہوئے, آگے جا کر دو کے لیے رستہ ہی نہیں کھلا, دو کے لیے رستہ ہی نہیں کھلا. تو جب تک دو کے لیے رستہ نہیں کھلے گا, آپ کا پہلا کام تو ان تینوں کے ذریعے سے ان دو کے لیے رستہ کھولنا ہے. جب رستہ کھل جائے گا پھر خود بخود چیزیں آنی شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پر ادھر ایک نہر آ رہا ہے لیکن درمیان میں دیوار ہے, مجھے اس نہر سے کچھ بھی نہیں مل رہا, میرا کام صرف اس دیوار کو درمیان سے نکالنا ہے تاکہ نہر کے ساتھ میں کنیکٹ ہو جاؤں. اس کے بعد نہر میں جو کچھ ہے اس پر تو میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ جو بھی ہوگا میرے پاس آئے گا, ہاں جی. مجھے اس کی نیت بھی نہیں کرنی, مجھے صرف یہ کرنی کہ بس یہ حجاب توڑنا ہے اور یہ حجاب دور ہو جائے گا تو خود بخود میرے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی. تو اسی طریقے سے جو لطیفہ روح کا نظام ہے اور لطیفہ سر کا نظام ہے, یہ میں نے صرف یہی کرنا ہے, اس حجاب کو دور کرنا ہے. اور وہ کیا ہے, ان تینوں پہ محنت کرنی ہے. ان تینوں پہ محنت ہونے سے پھر سبحان اللہ حجابات خود بہت ختم ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد وہ راستہ کھل جائے گا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو جس کو بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں. تو بس یہ اصل میں بنیادی بات ہے. اب آگے جا کر میرے خیال میں بات سمجھ میں آئے گی, اور وہ کیا ہے, فیض و ادراک, فیض اور اس کے ادراک. فیض اصل میں کیا ہے؟ اصل میں اللہ جل شانو کے ہم محتاج ہیں ہر چیز کے اندر. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں, جو فرمایا ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, جو تو نے یا اللہ مطلب جو ہے نا وہ میرے اوپر مطلب اتار, اس کے میں محتاج ہوں. تو اب یہ کا مطلب وہ یہ والی بات ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. اب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے جس چیز میں بھی, وہ ایک فیض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تکوینی فیض بھی ہوتا ہے, تشریح فیض بھی ہوتا ہے. تشریح فیض کے بھی ہم محتاج ہیں جو ہدایت ہے, اور تکوینی فیض کے بھی محتاج ہیں جو مطلب ظاہر تکوینی نظام کی چیزیں. تو اب یہ کہ یہ جو فیض ہیں اس کا ادراک, وہ کہ فیض تو آ رہا ہے لطیفہ روح کے ذریعے, لیکن اس کا ادراک جو ہے وہ تو سر کے ذریعے سے. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جب تک وہ نہیں تو اس کا ادراک نہیں کر سکیں گے, اس کا ادراک نہیں کر سکیں گے. ادراک جب ہوگا جب ہم مطلب یہ ہے کہ وہ اس نظام کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے مطلب جا رہے ان چیزوں کی حصول کے لیے ہمیں کچھ اللہ جل شانہ نے دیا ہے, ذکر شغل مراقبات اور مشاہدات. ذکر شغل مراقبات اور مجاہدات, یعنی ذکر کے ذریعے سے اور شغل کے ذریعے سے, مراقبات کے ذریعے سے جو نظام ہمارے اندر ہیں, جو اللہ نے ہمارے پاس رکھے ہیں, جن کو ہم استعمال کر کے ان چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, وہ دبے ہوئے ہیں, ان کو ابھارتے ہیں, مطلب مخفی ہے, ایکٹیو نہیں ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں آسان لفظ یہ ہے کہ ایکٹیو نہیں ہے. اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ذکر ہے, شغل ہے, مراقبہ, یہ ہم مطلب اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. جبکہ نفس کی جو خواہشات ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں, ان کو دبانا ہے, ان کو دبانا ہے, ان کے دبانے کے لیے مجاہدات ہیں. اور مجاہدہ ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے, مجاہدہ دو ڈائریکشن میں ہے. وہ کیا ہے؟ میرا نفس جو کرنا چاہتا ہے غلط, اس کو روکنا کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. کیونکہ نفس کی مخالفت ہے, نفس کی مخالفت مجاہدہ کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو نفس کی مخالفت ہے. اب نفس کی مخالفت دو قسم کی چیزوں میں, میرا نفس کسی شر کو اختیار کرنا چاہتا ہے, اس کو روکنا مجاہدہ ہے. میرا نفس کسی خیر سے مجھے روکنا چاہتا ہے, اس میں بھی مجاہدہ ہے. جو خیر سے مجھے روکنا چاہتے اس کو کرنا, یہ مجاہدہ ہے. بس صبح میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں اور نفس بھی کہتا ہے ابھی سو. اب یہ جو سونا ہے میرے نفس کی ریکوائرمنٹ ہے, میرے نفس کی خواہش ہے. اب اس خواہش کو میں مطلب اس خواہش کے میں گویا کہ رد کر کے میں اٹھ جاؤں, میں اللہ پاک کی بات مان لوں, نفس کی بات نہ مانوں, تو یہ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے, یہ مجاہدہ ہے. ہاں جی, اسی طریقے سے یہ مطلب جو میوزک اور اس قسم کی چیزیں جو نفس چاہتے ہیں, ہاں جی, وہ اس جو چاہتے اس کو میں دباؤں اور میں نہ بیٹھوں اس میں, میں ادھر نہ جاؤں, تو یہ بھی مجاہدہ ہے. تو ایک مجاہدہ بائی ڈائریکشنل ہے, مجاہدہ بائی ڈائریکشنل ہے کہ جو مطلب نفس چاہتا ہے میں اس کو نہ کرنے دوں. اور نفس کا علاج بھی یہی ہے, نفس کا علاج کوئی دوسرا نہیں ہے, نفس کا علاج صرف یہی ہے. کیونکہ نفس کے اندر اللہ پاک نے اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ, میں اس کی مثال دیتا ہوں, بہت اچھی مثال ہے. ایک شخص سے بالکل نماز نہیں پڑھتا, بالکل نماز نہیں پڑھتا, کوئی اس کو کہہ بھی دیتا یار بس نہیں ہوتا, بس اپنے آپ کو نکال لیتا ہے. آخر کوئی کسی کا دوست بھی ہوتا ہے, جگری دوست ہے اس کا, کوئی نمازی آدمی ہے آگے جی, اس کے ساتھ اس کی بڑی دوستی, اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا. نماز کا وقت آ گیا, اس نے کہا آج چلتے نماز کے, یار مجھ سے نہیں, چھوڑ اٹھو, نہیں ہوتا ہے, کیا بات ہے, چلو اٹھو. اب اسے انکار نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ مطلب چل پڑتا ہے اور اسے بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھ لیتا ہے. یہ نماز اس کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن اس نے پڑھ لی. اب جب پڑھ لی تو کیا اس کے لیے دوسری نماز اتنی مشکل ہوگی جتنی کہ پہلے تھی؟ پہلی دفعہ جتنا نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل تھا, کیا دوسری بھی اتنی مشکل ہوگی؟ دوسری اتنی مشکل نہیں ہوگی. یہ جو تھوڑے سے مشکل میں کمی آئی, کیا چیز ہو گئی؟ نفس اتنا ٹھیک ہو گیا. نفس نے اتنا مان لیا. گویا کہ آپ نے نفس کی نہیں مانی تو نفس نے آپ کے مان لیا, مان لیا. اچھا اب دوسرے نماز پڑھیں گے تو آپ کی مزید نفس ماننا شروع کر لے گا, گویا مزید رکاوٹ کم ہو گئی. تیسرا پڑھ لیا تو اور, چوتھا پڑھ لیا تو اور, پانچواں پڑھ لیا. بزرگ فرماتے ہیں اگر 40 دن کسی نے پانچوں نمازیں بغیر کسی قضا کے, یعنی مطلب ناغے کے, وہ پڑھ لیے 40 دن تو وہ پکا نمازی ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ 40 دن کیا چیز ہے زندگی میں؟ 40 دن ہے یہ, 40 دن محنت کر کے اگر ہم نمازی بن جائے تو کتنی بڑی دولت ہے. اب یہ 40 دن اگر کسی کو خانقاہ میں مل جائے اور وہ پڑھ لے ماحول کی وجہ سے اور سبحان اللہ پھر اس کے بعد نمازی بن جائے, تو بے شک وہ خانقاہ سے باہر آ گیا لیکن خانقاہ کا فیض اس کو ملا ہے نہیں ملا؟ خانقاہ کا فیض تو اس کو مل گیا نا, مطلب ظاہر ہے تبلیغی جماعت میں چلے جائیں وہاں پر, مطلب یہ فیض مل گیا سبحان اللہ, بس نماز شروع کر لے گا. تو اب یہ جن مطلب یہ جو بات ہے میں عرض کرتا ہوں کہ نفس کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ تم اس کی نہ مانو تو یہ تمہارا ماننا شروع کر دے گا, اور تم اس کی مانو تو مزید منوائے گا, پھر اس کا اینڈ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں, ڈاکٹر وقار صاحب بیٹھے ہوئے میرے خیال میں, پرورشن کا لفظ کیا ہے؟ تو اس میں کیا ہے کہ آپ نفس کی بات مانتے جاتے ہیں, مانتے جائے مانتے جائے مانتے جائے, حتیٰ کہ پرورشن سٹیٹ پہ پہنچ گیا, اس کے بعد پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. There is no limit. تو یہ کیا چیز ہے؟ مطلب اس کی وجہ یہ کہ اگر نفس کی بات مانو گے تو پھر تم سے مزید منوائے گا اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. آپ یقین کی جائے, جو غریب ملکوں میں خودکشیاں ہوتی ہیں وہ تو لمیٹیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے, مالدار ملکوں میں جو خودکشیاں ہوتی ہیں پرورشن کی وجہ سے ہوتی ہے, کیونکہ ان کا یہ سٹیج آ چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو جب ان نے اینڈ دیکھ لیا اور پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں پھر ہماری زندگی اس بات کی, تو اپنی زندگی خود ختم کر لیتے ہیں. تو یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ نفس کے لیے مجاہدہ ہی علاج ہے. اب حضرت مجھے بتائیں کہ جو کہتا ہے مجاہدہ نہیں ہے تو علاج کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے مجاہدہ کی صورت بدل سکتی ہے, یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ خام ایک قسم کا مجاہدہ ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, نہیں یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ میرا دعویٰ ہی نہیں, لیکن مجاہدہ تو ہوگا. والذین جاہدوا فینا, قرآن بتاتا ہے کہ مجاہدہ تو ہوگا, مجاہدہ تو ہوگا. اب اس کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت خواجہ عزیز اللہ سے مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذرا شعر میں بیان کیا ہے, انہوں نے کہا سمندر کا شوق ہے, سیر کا شوق, کہا کرو, کہا طوفان کا ڈر, کہا طوفان تو ہوگا, کہا جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی اونٹ کے سواری کا شوق, کہا کرو, کہا قرآن کا ڈر, کہا قرآن تو ہوگا. مطلب یہ کہ یہ چیزیں تو ہوں گی, ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. تو مجاہدہ ایک لازمی چیز ہے, البتہ مجاہدے کا فارم ممکن ہے ہر سلسلہ اپنے اپنے طور پہ ڈسکس کر لے, اس میں ہم بات نہیں کرتے. اب یہ جو سور اربعہ ہے, حضرت نے چونکہ بتایا, میں بتاتا ہوں, سیر اللہ, سیر فی اللہ, سیر ان اللہ باللہ, سیر فی الاشیاء باللہ. یہ اصل میں یہ سیر فی اللہ آخری تین جو ہے نا سیر فی اللہ کی قسمیں ہیں. اس میں مطلب یوں کہہ سکتے ہیں سیر فی اللہ جو سور اربعہ میں ہم دیکھتے ہیں, سیر فی اللہ بقا کے لیے استعمال ہوتا ہے, سیر اللہ فنا کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور پھر سیر ان اللہ باللہ یہ رجوع ہے الی الخلق, اور پھر اس کے بعد صرف فی الاشیاء باللہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو علم اشیاء کا انسان سے اٹھایا لیا گیا تھا وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور پھر ان تمام چیزوں کو جاننے لگتا ہے اور پوری معرفت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خلط ملت ہو کر ان کا علاج کرتا ہے. مطلب یہ والی بات ہے, تو یہ مشائخ کے لیے بہت ضروری ہے, مطلب یہ والی بات. اب آتے بات نفس مطمئنہ اور کیفیت احسان کی, یہ دو ٹرمز ہیں. نفس مطمئنہ کا تعلق نفس کے ساتھ ہے اور کیفیت احسان کا تعلق اس کے اثر کے طور پر دل کے ساتھ ہے. یہ نفس مطمئنہ سے آپ کیفیت احسان کو نفس مطمئنہ سے علاحدہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جب تک نفس مطمئنہ نہیں ہوا اس وقت تک کیفیت حاصل ہونے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. مجھے بتائیں آپ کی نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کس وجہ سے آتی ہے؟ نفس کی وجہ سے آتی ہے نا, کیونکہ نفس آپ کا مشغول ہے مطلب چیزوں کے ساتھ, تو وہی چیزیں آپ کے مطلب وہ آئیں گی. مثال کے طور پر دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرا پیپر ہے, اب پیپر اس وقت امتحان میں نہیں بیٹھا ہوں, میں نماز میں ہوں, لیکن وہ نماز کے اندر خیالات کدھر ہوں گے؟ نماز کے اندر خیالات سارے پیپر کے ہوں گے, دکاندار کی دکان میں ہوں گے, ہاں جی اسٹوڈنٹ کی اسٹڈیز میں ہوں گے. اور ممکن ہے ڈاکوؤں کے ڈاکے میں ہوں گے, ایسے بھی ہوتے ہیں ڈاکو بھی نماز پڑھتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں چرس کے فیکٹریوں والے نماز پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہمارے باڑے میں. ہاں جی تو یہ مطلب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے کہ وہ ان کے اوپر اسی چیز میں ہوں گے. تو یہ نفس کے ساتھ تعلق ہے, لہذا جب تک نفس مطمئنہ نہیں اس وقت گویا کہ یوں سمجھ لے کہ فتحسان کے لیے کچھ نفس مطمئنہ کے بعد کچھ مزید سفر کرنا ہوتا ہے, کچھ مزید سفر کرنا ہوتا ہے, گرانٹیڈ ہے. تو یہ نفس پہلے سب سے مطمئنہ نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے کیفیت احسان کو مراقبہ سمجھا ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ببانگ دول فرمایا کیفیت احسان مراقبہ نہیں ہے, کیفیت احسان مراقبہ نہیں ہے, یہ کیفیت ہے جو آپ کو عطا کی جاتی ہے. آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مل جاتا ہے کہ پھر آپ صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. یعنی یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری کر دی جاتی ہے. میں مراقبہ بھی کر سکتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ بس میں اللہ کے سامنے کھڑوں, میں جب تک میرا توجہ اس طرف ہے کہ میں اپنے آپ کو لا رہا ہوں, یہ کیفیت نہیں ہے, یہ مراقبہ ہے. جس وقت کیفیت بن جائے گی پھر آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑے گا, پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یہ والی بات ہے. تو یہ جو ہے نا نفس مطمئنہ جو ہے اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے, اللہ پاک نے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے مطمئن نفس اپنی رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے, تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے. یہ دو کنڈیشن قرآن نے بتا دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان اللہ سے راضی نہیں ہے اس وقت تک نفس مطمئنہ اس کو حاصل نہیں ہے, نفس مطمئنہ اس کو حاصل نہیں ہے. جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے راضی ہیں, تو اگر اللہ سے راضی پھر حسد کیوں کرتے ہیں؟ یہ حسد کیا چیز ہے؟ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہونا, ہاں جی یہی ہے. اس طرح آپ اللہ سے راضی ہیں تو پھر ریا کیوں کرتے ہیں؟ ریا کا مطلب ہے مخلوق کی نظر میں اچھا ہونا, کیا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اچھا نہ ہونا کافی نہیں ہے؟ ہاں جی اس کا مطلب ہے ہر چیز کو دیکھے تو کس چیز پہ آتی ہے؟ اس مقام پہ رضا پہ آتی ہے. اور ہمارے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ آخری مقام ہے نفس مطمئنہ کے اصول میں, اور وہ ہے مقام رضا. یعنی گویا کہ پہلے مقام توبہ ہے جو آپ کو ماضی سے ڈیٹیچ کرتا ہے, توبہ کرتے ہیں آپ. پھر مقام انابت ہے جو آپ کو مستقبل میں دینی کاموں کے اور اچھے کاموں کے اور اللہ کے پسندیدہ کاموں کے لیے کنیکٹ کرتا ہے, مقام انابت ہے. پھر مقام ریاضت ہے جو آپ کی سستی کو دور کرتا ہے. پھر مقام قناعت ہے جو آپ کے لالچ کو دور کرتا ہے. پھر مقام تقوی ہے جو آپ فجور سے آپ کو ہٹاتے ہیں. پھر مقام صبر ہے, ہاں جی مطلب یہ کہ جو آپ کو مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفس کی ریئیکشن سے کنٹرول کرتا ہے, کہ نفس مخالفت جو کرتا ہے اس سے ڈیٹیچ کرتا ہے. پھر مقام زہد ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے توڑے پہ قناعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر مقام توکل ہے, یعنی آپ اللہ پہ باقی چیزوں سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ پھر مقام تسلیم ہے کہ آپ کہتے ہیں, آپ کا نفس کہتا ہے کہ ساری چیزیں جو اللہ نے کہی وہ ٹھیک ہے, یہ مقام تسلیم ہے. اس وقت مجھے ایسا فرماتے انسان صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاتا ہے, انسان صحیح معنوں میں مسلمان مقام تسلیم کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد مقام رضا ہے. مقام رضا میں کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی مرضی ہو میری مرضی, ہاں جو اس کی مرضی ہو میری مرضی. وہ بہلول دیوان رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ ان سے ہارون رشید نے کہا کیا حال ہے تمہارا بہلول, کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس آدمی کا کیا پوچھتے ہو, سبحان اللہ, کہ جس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہو. اس نے کہا بہلول خدا ہی کا دعویٰ کب سے کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کیا. نہیں کہا جو کہہ رہے ہو تو خدا ہی کا دعویٰ ہے. ان نے کہا کہ آپ کہتے ہوں گے، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اب جو اللہ کی مرضی ہو میری مرضی کیسی بات. اور یہ سارے لوگ حاصل کر سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ حاصل نہیں کی جا، حاصل کی جا سکتی. ایسی چیزوں کے بعد نسبت حاصل ہو جاتی ہے، نسبت حاصل ہو جاتی ہے. نسبت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے. انسان کی طرف یہ ہے کہ انسان کا نفس سرنڈر کر لیتا ہے اللہ کے سامنے، فرمانبردار بن جاتا ہے اور جو کچھ اللہ نے بتایا تھا اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہاں جی. اور اللہ کی طرف سے یہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے لیے پھر تربیت کے اپنی طرف سے بہترین ذریعے کھول دیتے ہیں، اس کو دینے کے لیے راستے کھول لیتے ہیں. یہ حصول نسبت ہے. اب میرے خیال میں بنیادی طور پہ باتوں کی صرف دو باتیں رہ گئی ہیں، جلدی جلدی کرتا ہوں. کشف الہام، یہ بہت سارے لوگ اس پر بات کرتے ہیں، میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں. کشف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ طبعی چیز ہے، مطلب بعض لوگ کی مناسبت اس کے ساتھ ہوتی ہے، بعض کی نہیں ہوتی. جس کی مناسبت ہوتی ہے وہ عام آدمی بھی ہو ان کو کشف ہو سکتا ہے. کیوں؟ الائنمنٹ کی بات ہے بس. اگر اس کی الائنمنٹ کسی بھی طریقے سے ہو جائے تو وہ اس کو کشف ہونے لگتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ بعض پاگلوں کو بھی کشف ہوتا ہے اور جانوروں کو تو ہوتا ہی ہے. جانوروں کو تو ہوتا ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے نا کہ وہ جو قبر کا جو عذاب ہے وہ سوائے انسان اور جنات کے باقی سارے سنتے. ہاں، تو مطلب ان کو بھی کشف ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کشف فضول چیز نہیں ہے. اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. یہ علم کا بھی ایک رستہ ہے، ذریعہ ہے. اب اس کا مطلب مفید کب ہے؟ مفید اس وقت ہے، مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے مطلوب کہاں ہیں. اب اگر مجھے کشف ہو جائے کہ فلاں صفحے پر ہے اور وہی صفحہ میں کل اور وہی چیز مجھے مل جائے، تو میرا کشف ذنی ہے، لیکن وہ چیز تو ذنی نہیں ہے نا، بات سمجھ آ رہی نا؟ وہ تو مجھے مل گیا نا، اکیلے میں نا، اس کو تو ذنی نہیں کہا جا سکتا نا. وہ تو میرے پاس ایک ممکن ہے قرآن کی آیت ہو، ممکن ہے حدیث شریف ہو، مطلب یہ ہے کہ تو وہ تو ذنی نہیں ہے. البتہ میرا کشف ذنی ہے جب تک آپ نے دیکھا نہیں، ممکن ہے ہو بھی، ممکن نہیں بھی ہو. دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا، مطلب کہ آیا وہ واقعی اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے. تو کشف کے ذریعے سے کسی گمشدہ بات کا پانا، یہ تو ممکن ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ علمی کشف عطا فرمائے تھے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کشف علمی جس کو ہم کہتے ہیں. جہاں تک کشف کونی ہے، وہ ایسا ہے کہ ہو بھی ہو نہ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو بھی ہو یا اس کو نہیں بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں. مجھ سے کسی نے کہا آپ کو کشف ہوتا ہے، میں نے کہا نہیں. میں نے کہا لیکن کشف سے بہتر چیز الحمدللہ اللہ نے مجھے دی. اس نے کہا وہ کیسے آپ کو بہتر چیز ملی؟ میں نے کہا دیکھو، کشف سے مثال کے طور پر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے، فلاں چیز بیماری ہے، لیکن میرے پاس اس کا علاج نہ ہو، تو مجھے بتاؤ میرا کشف اس کو کیا دے رہے؟ صرف ڈر دے رہا ہے نا، اور تو کچھ نہیں دے رہا. میں اس کو ٹینشن میں مبتلا کر سکتا ہوں، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کو ڈراؤں نہیں، لیکن اس کا علاج بتاؤں. میرے زبان پر اللہ تعالیٰ اس کا علاج جاری فرما دے اور وہ میں اس کو بتاؤں اور وہ ٹھیک ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں فلاں بیمار تھا، تو اس کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے کہا یہی بات ہے. اور یہ میں نے کہا، یہ الحمدللہ جتنے میرے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم آتے ہیں ادھر مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم سوالات لے کے آتے ہیں، دل میں سوالات لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اس پر بات کر لیتے ہیں، ہم ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی خط لکھ لیتا ہے، وہ خط لکھ لیتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا لیکن ان کا کام ہو جاتا ہے. اب مجھے سمجھ میں آ جانا ضروری تھا یا ان کا کام ہونا ضروری تھا؟ ان کا کام ہونا ضروری تھا، مقصد تو ان کا کام ہے. تو ایسا اگر اللہ پاک کر رہے تو یہ فضل ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کشف پہ انسان کی نظر ہوتی ہے، مثلا مجھے اگر کشف ہونے لگتا تو مجھ میں کچھ بات آ سکتی تھی کہ اوہ مجھے کشف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ذرا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اب مجھے کشف نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کا فائدہ اگر ہو رہا ہے تو کیا میں اس کو اپنا کمال سمجھ سکتا ہوں؟ میں تو اس کو اپنا کمال نہیں سمجھ سکتا ہوں. اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ ان کو ویسے بھی ان پہ فضل کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ میرے ذریعے سے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنا رہے ہیں، یہ اس کا فضل ہے، مجھ پر بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہے، دونوں کے اوپر فضل ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کشف جو ہے یہ کوئی لازمی بات بھی نہیں ہے اور ضروری بات بھی نہیں ہے، فضیلت کی بات بھی نہیں ہے، فضیلت کی بات بھی نہیں. بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے، ان کو کشف نہیں ہوتا تھا، لیکن بعض اولیاء اللہ کو ہوتا ہے. تو کیا وہ اولیاء اللہ صحابہ سے بڑے ہو گئے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت کا اس پہ مدار نہیں ہے. لیکن یہ ایک چیز ہے، اگر کسی کو ہو تو پھر اس کو سنبھال لے، اس کو سنبھال لے، اس کا سنبھالنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کو کینسر ہو اور آپ کو پتہ چل جائے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میں اس کو اگر بتاؤں گا تو اس کا ویٹ لوز ہو جائے گا اور نقصان ہو جائے گا، تو اس کو نہ بتانا بہتر ہو گیا بتانا بہتر ہو؟ نہ بتانا بہتر ہو، مجبوری ہے. اب کیا ہے، مطلب ظاہر ہے اس کے پروٹوکولز ہیں نا اپنے، مطلب اخلاقی مطلب وہ ہے کہ آپ کو مریض سے کون سی بات کرنی کون سی بات نہیں کرنی، وہ سارے چیز بتایا جاتا ہے نا. تو اسی طرح کشف کا بھی پروٹوکول ہے نا، اگر کسی کو کشف ہوتا ہے تو سیکھ لے پھر اس کو، یعنی اس کو احکامات اس کے اوپر لاگو ہوں گے پھر، باقاعدہ اس کا اپنے فقہ ہے کہ کیا چیز بتانی ہو کیا چیز نہیں بتانی، کس طرح بتانی ہے، یہ ساری چیزیں مطلب جاننی چاہیے، اس کے اوپر سنبھال لے. اور دوسری بات ہے الہام. الہام ایسی چیز ہے جس میں اللہ جل شانہ جس کے دل پر اتارنا شروع کرتے ہیں، بس یہ اس کا قدم ہے. اور اس میں انسان کا کوئی وہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے شاعری جو ہے، مطلب جو الہامی شاعری میں اس کو کہتا ہوں، تو تین کتابیں جب چھپ گئیں، شارع محبت، پیغام محبت اور فکر آ گئی. فکر آ گئی کا کام کنسیپٹ کے ساتھ تھا، شارع محبت کے تعلق تھا وہ حج اور عمرے کے ساتھ اور عاشقانہ انداز میں، اور پیغام محبت کا دل کے ساتھ تھا. میں نے کہا بس تینوں چیزیں مکمل ہو گئی، اب مزید شاعری نہیں کرتا ہوں، اب مزید شاعری، بس شاعری ضروری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی، ذریعہ ہے، بس جو اس سے ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو میں نے چھوڑنے کی نیت کر لی باقاعدہ. اب جب نیت کر لی، غالباً 2012 تھا، میں حج کے لیے جا رہا تھا اور جہاز میں بیٹھ کے، اور میں نے جہاز میں احرام کی نیت مان لی، جہاز میں احرام کی نیت باندھا، احرام کی نیت مان لی، پہلا شعر دل پہ وارد ہوا. ہاں جی، کہ زبانی عشق کی انتہا نہیں ہے، زبانی عشق کی انتہا نہیں، دیکھ نہ رکنا اس سے اچھا نہیں ہے. وہ شعر میں نے کہا یار یہ تو عجیب قسم کی بات آئی ہے. اچھا، میں نے اپنے ساتھ لکھا، جب میں نے اپنے ساتھ لکھا تو اس کے فوراً بعد دوسرے شعر آیا، روک لے گا اس کو، کیا کہتے ہو، یہ کسی اور کہتے رہا نہیں ہے، یہ کسی اور کہتے رہا نہیں. اس کے بعد پوری غزل آ گئی، اور آخر میں جو شعر آ گیا وہ یہ تھا، ہوشی دیوانگی سے کاملے شبیر، فیض سے محروم یادہ نہیں ہے. اسی کتاب کا جس جو اس سے شروع ہو گیا اس کا نام ہی ہم نے ہوشی دیوانگی رکھا، اور ہوشی دیوانگی پورا ایک کنسیپٹ ہے، پورا ایک کنسیپٹ ہے ہوشی دیوانگی، جس پہ بعد میں کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن وہ پورا ایک کنسیپٹ ہے، ایک نئی چیز ہے جس سے وہ سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ، پورے کتاب اس پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہوتا ہے یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے. میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں نے نہیں کرنا، لیکن اللہ پاک نے کروانا تھا. تو یہ الہام میں کسی کا بس نہیں چلتا، وہ مطلب یہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کوئی کام اسے لینا چاہے، اس کو کوئی چیز الہام فرما دے تو ہوگا. اس کے لیے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان کا ہے آخری چیپٹر ہے الطاف القدس کا، وہ ہے لطائف خفیہ، لطائف خفیہ، پانچویں لطائف کے بعد جو ہے نا وہ لطائف خفیہ، اس کے ابتدا میں لکھا ہے کہ جس کو سمجھ آئے تو آ جائے، اور جس کو سمجھ نہ آئے تو اس کو نہ پڑھے. صاف اس میں لکھا ہے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو نہ پڑھے. تو اس میں حضرت نے کیا فرمایا، اس میں یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کے نظر میں پورے کائنات کو اس سے رنگین کر دیتے ہیں، وہ جس طرف بھی دیکھتا ہے اسے وہی چیز نظر آتی ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک جماعت بھی اس کے لیے تیار کر لیتے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر لیتا ہے، اور ان کا رخ بھی اس طرح ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک ان سے وہ کام لے لیتا ہے. یہ حضرت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت کچھ کرواتا ہے. اب آخری بات ہے احوال اور مقامات. حال جو ہے جس کے بارے مختصر میں کہوں گا، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تبدیل ہونے والی کیفیت کے لیے، کہتے حال احوال بدلتے رہتے ہیں. احوال مواہب و مقامات مقاصب، مطلب جو ہے نا وہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے، مطلب احوال جو ہے نا وہ عطا کیے جاتے ہیں اور مقامات کو باقاعدہ کمایا جاتا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مطلب اس کا کسب کے ساتھ تعلق ہے. مطلب یہ بھی ایک نقطہ مل گیا کہ مقامات کا تعلق کسب کے ساتھ ہے. تو اب یہ جو بات، مطلب یہ کہتے ہیں کہ احوال جو ہوتے ہیں وہ تو الہام ہی ہوتے ہیں، وہ تو ملتے رہتے ہیں، وہ تو آتے رہتے ہیں، اس کے آنے پہ بھی آپ کا کنٹرول نہیں، اس کے سٹاپ ہونے پہ بھی آپ کا. ہاں البتہ جو مفید احوال ہے اس کا انسان کو خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ حضرت تعالیٰ نے فرماتے ہیں حال جو ہوتا ہے بڑا نازک مہمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ذرا سی بات پر روٹ جاتا ہے، ذرا سی بات پر روٹ جاتا ہے. اس لیے فرماتے جو اہل حال لوگ ہوتے ہیں، غلب حال جن پر جو اہل حال لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو حال کی پہچان رکھتے ہوں اور جو حال کی قدر جانتے ہوں، تاکہ اس حال سے اس کو فائدہ ہو نقصان نہ ہو. کیونکہ اگر اہل حال کے ساتھ ایسے لوگ ہو جو ذرا صحبت ناجنس والی بات ہو، تو اس سے بعض دفعہ ایسی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے کہ ان کی جان پہ بن سکتی ہے، مر بھی سکتا ہے اس کے ذریعے سے، اتنا انقباض ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب یعنی یہ کوشش کرنا ہوتا ہے. تو احوال جو ہوتا ہے یہ ایسا، جہاں تک مقامات کا تعلق ہے وہ ریکوائرڈ ہے. مجھے بتائیں آپ، یہ توبہ ریکوائرڈ ہے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑتا ہے. اچھا آپ کو اچھے کاموں کی نیت ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے؟ اس طریقے سے مطلب ریاضت، مطلب ہمت نیک کاموں کے لیے، اس کی محنت، یہ ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو مطلب وہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں گویا کہ ہمارے ترقی کے لیے اور ہمارے روحانی جس کو کہتے ہیں اس کو، اس کے لیے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. لیکن یہ والی جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ جو احوال ہے یہ مطلوب بھی نہیں ہوتے اور مقصود، مطلب جس کو یعنی حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا. جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے دے دے، وہ جو نہ دینا چاہے وہ نہ دے، لیکن مقامات کو باقاعدہ حاصل کرنا پڑتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اللہ پاک جو عطا فرماتے اس کا آپ کو فائدہ بھی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو ان حضرات کے فیض و برکات سے زیادہ سے زیادہ فیض و برکات نصیب فرما دے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.